क्योंकि आईएसआईएस ने और उसके सपोर्टर्स ने तुर्की के अंदर एक बॉम्ब ब्लास्ट करके 30 से ज्यादा लोगों को हलाक कर दिया, जिसकी वजह से रिएक्शन बड़ा स्ट्रांग हुआ। तो इसलिए तुर्की को अपनी पोजीशन बदलना जरूरी हो गई है, एक बात तो ये है। और दूसरी बात यह है कि पीकेके के जो मिलिटेंट्स हैं उन्होंने तुर्की के खिलाफ जो रिएक्शन किया है, इसकी वजह से उसको पीकेके के खिलाफ भी बॉम्बिंग करनी जरूरी हो गई। अब ऐसी कंडीशन में जबकि उन्होंने एलाइज के साथ ये एग्रीमेंट कर लिया है कि जिसकी बेसिस पर अमेरिकन फोर्सेज जो हैं वो तुर्की के अंदर 2 एरोड्रोम्स को इस्तेमाल कर सकती हैं आईएसआईएस के खिलाफ, तो फिर ऐसी कंडीशन में उनको क्या चाहिए, उनकी क्या पोजीशन है, उसको देखने की ये भी जरूरी है कि तुर्की के अंदर इस वक्त एक बड़ी मेजर कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो चुकी है, क्योंकि जो कोलिशन गवर्नमेंट बनानी है उसके लिए अभी तक ग्रुपिंग तैयार नहीं हुई, जिसकी वजह से वहां की अनसर्टेनिटी बढ़ती चली जा रही है और पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कंडीशंस जो है कमजोर हो रही है। ऐसी सिचुएशन में ये जो एक्शन हुआ है इसको देखना जरूरी है। इसका मकसद सिर्फ ये लगता है कि तुर्की ये बताना चाहता है कि वो अपने इंटरेस्ट को प्रिजर्व करने के लिए हर किस्म का एक्शन लेने के लिए तैयार है, लेकिन वो अपनी एलिजेंस को बदल नहीं रहा। उसके एलिजेंस जो उनके बेसिक ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो मैंने पहले 2 अर्ज किया था, वो कायम हैं और उनको मेंटेन करने के लिए कोशिश करते रहेंगे।
जी जुबैर इकबाल साहब, ये बताइएगा कि अब क्या ये आपके ख्याल में महज जो फिजाई हमले हैं ये काफ़ी हैं, या कोई और भी मरबूत कोशिशें करनी होंगी, बाकायदा कहीं पे ज़मीन के ऊपर बूट्स उतारने होंगे? हमने ये देखा है कि इराक और शाम के अंदर, इराक के अंदर ख़ास तौर पे अमेरिका सपोर्ट करता रहा है इराकी गवर्नमेंट को, एरियल स्ट्राइक्स वहाँ पर हुए, और अभी सीरिया इटसेल्फ ट्राई करता रहा है, लेकिन ये एरियल स्ट्राइक्स क्या काफ़ी हैं?
ये तो खैर मालूम है कि देखिए एरियल स्ट्राइक्स जो होती हैं वो कभी आपको डिसाइसिव किस्म की हेजेमोनिक पोजीशन नहीं देती, उसके लिए आपको ग्राउंड, जिसे कहते हैं बूट्स ऑन द ग्राउंड की जरूरत होती है, जो कि उम्मीद नहीं कि वो करेंगे। ऐसी वजह से अब होगा ये कि बड़ी हद तक कोशिश ये की जाएगी कि लोकल इलाके पर पॉलिटिकल जो मिलिट्री पोजीशन है उसको स्ट्रेंथन करने के लिए लोकल इंटरेस्ट ग्रुप्स को और लोकल मिलिशियाज को स्ट्रेंथन किया जाए और उनको ज्यादा सपोर्ट दी जाए। उसमें तुर्की की पोजीशन ये है कि वो ये चाहते हैं कि एक न्यूट्रल जोन, जिसे आप बफर कह लीजिए, जो मर्जी कह लीजिए, सीरिया के साथ बन जाए, जिसकी वजह से तुर्की सिक्योर हो जाता है और तुर्की के इंटरेस्टेड मिलिशियाज जो हैं, जो ग्रुप्स हैं, उनको तकलीफ पहुंचती है। अब वो ये चाहते हैं, लेकिन जो एलाइज है, नेटो एलाइज, वो शायद इसके लिए तैयार अभी नहीं है। अब देखना चाहिए कि वो क्या करते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि वहां पर अगर ग्राउंड फोर्सेज आप नहीं भेजते और आप सिर्फ डोमेस्टिक फोर्सेज को इस्तेमाल करना चाहते हैं, तो ये देखना जरूरी है कि वो डोमेस्टिक फोर्सेज जो है उनके अपने ऑब्जेक्टिव हैं, जो कि नेटो के ऑब्जेक्टिव के साथ यकीनन तौर पर रिकंसाइल नहीं हो सकते। ऐसी कंडीशन में क्या ये रेलेवेंट है कि सिर्फ एयरफोर्स अटैक ही किए जाएं, जब आप यहाँ पर जो है जमीनी फौजें भी भेजी जाए? लगता ये है कि अगर आपको कोई सोल्यूशन पैदा करना है जो डिसाइसिव किस्म का हो, तो फिर या तो पॉलिटिकल पोजीशन को इतना स्ट्रेंथन करें और कंप्रोमाइज करें, या अपनी एबिलिटी फोर्स को भेजने के लिए तैयार हो।
जी बहुत शुक्रिया। अब इसी का एक जो दूसरा एंगल है उस पर हम आते हैं कि इस्लामिक स्टेट बुनियादी तौर पर उस रीजन में तो खैर बहुत ज़्यादा ये एक्टिव है, शाम और इराक, और वहीं उसके दोनों मुल्कों के कुछ हिस्सों को बुनियादी तौर पे वो एक कैप्चर करके एक स्टेट बनाने का भी उसका ख्वाब है, लेकिन अब जो खतरात महसूस किए जा रहे हैं कि वो दुनिया के मुख्तलिफ इलाकों में वो पेनिट्रेट कर रही है या लोगों को इंस्पायर कर रही है। अगर हम FBI के डायरेक्टर, उनके परसों का जो एक एड्रेस था उसको भी हम सामने रखें जेम्स को हमें, तो उसमें वो ये बता रहे थे कि इवन अमरीका के अंदर इस बात के खतरात हैं कि बड़े पैमाने पर या बड़ी तादाद में वो यहाँ मौजूद लोगों को इंस्पायर करने की कोशिश कर रही हैं और इसके लिए वो सोशल मीडिया को एज टूल इस्तेमाल करते हैं। मैं इस जाने बात हूँ, लेकिन मैं तारुफ करवा दूँ, हमें ज्वाइन किया है जनाब मेजर जनरल जमशेद अयाज साहब ने, और उनका बहुत शुक्रिया कि बहुत शॉर्ट नोटिस पे उन्होंने हमें ज्वाइन किया। जनरल साहब बेहद शुक्रिया और बेहद मशहूर हैं हम आपके कि आपने हमारे लिए वक्त निकाला है।
बड़ी मेहरबानी कि आपने मुझे बुलाया।
जी हम बात कर रहे हैं इस्लामिक स्टेट या दाएश और उसकी तरफ से जो बढ़ते हुए खतरात हैं। आपको मालूम है कि पाकिस्तान और उस रीजन में भी आजकल बात हो रही है, पाकिस्तान की जो मंदूब हैं अक्वाम मुत्तहिदा में, उन्होंने ये मामला उठाया है कि बड़ी एक अब मुश्तरका कोशिशें होनी चाहिए। अफगान प्रेजिडेंट ने इंटरनेशनल फोरम पर यही बात की है कि एक बड़ा फ्रेजाइल जो निज़ाम अगर होगा तो दाएश यहाँ पर पेनिट्रेट कर सकती है। हम अमरीका पर भी बाद में आते हैं, पहले ज़रा उस रीजन को आप देखें और उस पर नज़र डालते हुए बताएँ कि इस्लामिक स्टेट या दाएश के लिए कितने प्रॉस्पेक्ट्स मौजूद हैं, किन एरियाज को वो एक्सप्लॉइट कर सकती है।
बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। دیکھیے یہ جو اسلامک اسٹیٹ بنی ہے بن رہی ہے وہ بننا چاہتی ہے, اس کا یہ پرابلم ہے کہ یہ ہر جگہ پہ اپنا سکہ جمانا چاہتی ہے, اینڈ جہاں بھی ان کو تھوڑا سا موقع ملتا ہے یہ اس پہ اپنا جگہ سنبھالتے ہیں. مگر میرے خیال سے ابھی جو یہاں کی کنٹریز ہیں یہ سمجھ گئی ہیں, اور جب سے یہ ایران کے ساتھ امریکہ کا سمجھوتا ہوا ہے اور وہ سمجھوتے کے بعد ذرا حالات ڈفرینٹ ہو گئے ہیں, تو میرے خیال سے اب ایران اور پاکستان اگر یہ مل کے کرے گا تو یہ پرابلم ختم ہو جائے گا. مگر اس پہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کو مل کے کوشش کرنی ہوگی, کیونکہ اگر آپ مل کے نہیں چلیں گے تو اپنے اپنے علاقے میں آپ کو یہ پرابلم ہوتی رہے گی. مگر ابھی حالات مجھے تو بہتر لگ رہے ہیں اور اس طرح حالات رہے, اور پھر آپ نے دیکھا ہے کہ پاکستان میں جو آرمی چیف ہے انہوں نے بڑا ایک رول کر رہے ہیں کہ وہ اس علاقے میں جو دہشت گردی کو ختم کرنے کی بہت کوشش کر رہے ہیں, اور ہر جگہ خوش جا رہے ہیں, ہر جگہ خود بات کر رہے ہیں, اور جو کنٹریز جو سمجھتی ہیں کہ ان چیزوں میں انوالو ہوں گی ادھر بھی انہوں نے وزٹ کیا ہوا ہے اور کر رہے ہیں. تو میرے خیال سے اس طرح حالات بہتر ہوں گے اگر ہم اس طرح سر جوڑ کے سمجھ کے بات کریں, تو یہ فیوچر جو ہے ان لوگوں کا برائٹ نہیں ہے. اگر مگر شرط یہ ہے کہ اگر ہم سر جوڑ کے بیٹھیں اور بات کریں
تبھی یہ ممکن ہو پائے گا. بہت شکریہ آپ کا جنرل جمشید ایاز صاحب, ممتاز دفاعی تجزیہ کار, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا, آپ ہمارے ساتھ موجود رہے. زبیر اقبال صاحب, پہلے اگر ہم اسی ریجن پہ چونکہ بات شروع ہو چکی ہے تو اس پہ بات کرتے ہیں, پھر امریکہ کی طرف آتے ہیں, اس ریجن میں کیا پراسپیکٹس ہیں جیسے کہ ہم نے ان سے بھی سوال کیا اور جس کو وہ ایکسپلائٹ کر سکتے ہیں, اور کیا اس ریجن کے اندر جو لیڈرشپ ہے وہ اس کے مطابق تیار ہو رہی ہے اس کو ڈیل کرنے کے لیے ان خطرات کو؟
لیکن پہلے تو یہ میں عرض کرتا چلوں کہ جہاں تک اسلامک اسٹیٹ کا تعلق ہے یا داعش کا تعلق ہے وہ ایک ریجنل موومنٹ تھی, وہ ایک ریجنل نیشنلسٹ موومنٹ تھی جس کو بعد میں ہائی جیک کر لیا گیا, اور ہائی جیکنگ کے بعد اس پہ اب اسلام کو ایکسپلوئٹ کرنے کا طریقہ استعمال کیا جا رہا ہے. یاد رہے کہ جو ملٹری لیڈرشپ ہے اس وقت بھی آئی ایس آئی ایس کی, وہ سیکولرسٹ قسم کے لوگوں کے ہاتھ میں ہے, وہ ریلیجیس فینیٹکس کے ہاتھ میں نہیں ہے. تو بات دراصل یہ آ جاتی ہے کہ آپ کیا چاہتے ہیں اور کس طریقے سے اس کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں. اس طریقے سے دیکھیں, ملٹیریلی آپ نے سب کچھ کر کے دیکھ لیا, بڑا مشکل ہوتا جا رہا ہے, کیونکہ جہاں تک شام یا عراق وغیرہ کا تعلق ہے اور اس سے اب میں جارڈن کو بھی شامل کرتا ہوں, ان کی پولیٹیکل پوزیشن کافی کمزور ہے, ان کی انٹرنل کوہیشن بہت لمیٹڈ ہے. سو ایسی سرکمسٹنسز میں اس قسم کی موومنٹ کو ہر حالت میں سپورٹ ملتی ہے, کیونکہ ان کو جو لیڈرشپ ہے اس پہ کسی قسم کی کوئی یقین نہیں ہے. ایسی صورت میں اگر آپ کو اسلامک اسٹیٹ کو کمزور کرنا ہے یا اس کو ریشنلائز کرنا ہے تو اس کے نیشنلسٹک کریڈینشلز کو ایکسپٹ کرنا ضروری ہوگا, اور اس کی وجہ سے آپ کو پولیٹیکل سولوشنز دیکھنے ہوں گے جو ابھی تک ہم لوگوں نے نہیں دیکھے, اور ہم یہی کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو ملٹریلی ختم کر دیا جائے اور اس پہ ایک ملٹری قسم کا آبجیکٹو سمجھا جائے. یہ اتنے کی بات آ جاتی ہے. دوسری بات یہ آتی ہے کہ آیا یہ کیوں پھیل رہی ہے, اس کی پھیلنے کی وجوہات جیسے میں نے پہلے عرض کیا وہ لوکل گورنمنٹس ہیں جو کسی طریقے سے ریپرزینٹیو گورنمنٹس نہیں, جس کی وجہ سے وہاں پر ایلینیشن ہے, اور اس ایلینیشن کی وجہ سے بہت سے لوگ جو ہیں ہر اس آرگنائزیشن اور موومنٹ کے ساتھ ہاتھ دینا شروع کر دیں گے جو کہ گورنمنٹ کے خلاف. تو ایسی کنڈیشن میں سولوشنز ڈومیسٹک ہیں, انٹرنیشنل نہیں ہے. یقیناً انٹرنیشنل سپورٹ کی وجہ سے چینجز آ سکتی ہیں, لیکن پرائمریلی یہ ڈومیسٹک پرابلم ہے.
Exactly. اور اسٹیٹس کا مضبوط ہونا بہت ضروری ہے. اب آتے ہیں تھوڑا ان خطرات کی جانب جو امریکہ کے اندر داعش سے محسوس کیے جا رہے ہیں, اور سب سے پہلا جیسے میں نے حوالہ دیا بھی, ایف بی آئی کے ڈائریکٹر یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ بہت سارے لوگوں کو یہ تنظیم انسپائر کر رہی ہے سوشل میڈیا پہ, تقریباً 20 لاکھ کے قریب ان کے فالوورز ہیں جو ڈائریکٹلی ان کے میسیج جو ہے وصول کر رہے ہیں. تو واقعتاً یہ امریکہ کے لیے امریکہ کے اندر تھریٹ ہے. اس ان کے اسٹیٹمنٹ میں یہ بھی کہا گیا جو انہوں نے ایڈریس کیا کہ چونکہ داعش کا اس سے پہلے فوکس یہ رہا ہے کہ وہ شام اور عراق کے اندر مختلف عراقوں کو کیپچر کرے, لیکن اب لگ یہ رہا ہے کہ اس نے اپنی حکمت عملی تبدیل کی ہے اور وہ امریکہ کے اندر پینیٹریٹ کرنا چاہ رہی ہے.
میں جیسے پہلے عرض کیا کہ اگر آپ اس قسم کی موومنٹ کو اپوز کریں گے
جی
اور کوئی کنسٹرکٹیو طریقہ نہیں نکالیں گے جس کی بیسس پہ پرابلم سالو ہو سکیں, تو پھر ریئیکشن اسی قسم کا ہوتا ہے. ایک ریئیکشن سے دوسرا ریئیکشن بنتا ہے, پھر وہ ایکسٹریمسٹ کی طرف چلنا شروع ہو جاتا ہے. یقیناً وہ اس وقت امریکہ اور یورپ میں اپنے جیسے کہتے پنجے ڈال رہی ہیں اور یہ بڑی خطرناک سی بات ہے. اس کو کنٹرول کرنے کا بیسک طریقہ یہی ہے, وہ یہ کہ اس علاقے کی جو لمیٹیشنز ہیں اور جو وہاں کی ویکنیسز ہیں ان کو ریکگنائز کیا جائے, اور اس کے ساتھ ساتھ ایک سمپتی نہیں کہتا لیکن جو ڈیمانڈز ہیں اور جو نیڈز ہیں ان کو پہچاننا ضروری ہے. اس کے ساتھ ساتھ امریکہ کے اندر اور دوسرے ممالک کے اندر ڈومیسٹک سرویلنس جو ہے اس کو بڑھانا بہت ضروری ہو جائے گا, کیونکہ یہ بالکل بے مہار قسم کے لوگ ہوتے ہیں. ایک دفعہ ان کے دماغ میں کچھ آ جاتا ہے تو وہ بڑی غلط قسم کی حرکتیں کرنی شروع کر دیتی ہیں. اس لیے ڈومیسٹک سرویلنس جو ہے وہ انیویٹیبلی بڑھے گی. اس کی وجہ سے کچھ ہیومن رائٹس کی بھی کچھ مشکل ہو سکتی ہے, لیکن ریئلٹی یہ دیکھنا ہوگی کہ کیا اس قسم کی ایکشن کے بغیر آپ ریزالو کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے. اس میں جیسے میں نے پہلے عرض کیا, یہ ضروری ہے کہ دیکھا جائے کہ وہ اسلامک اسٹیٹ کرتی کیا, اس کے مقاصد کیا ہیں, وہ کیوں ان ممالک میں آ کے مشکلیں ڈال رہی ہے, وہ دیکھنا بہت ضروری ہے. جب تک یہ پرابلم اس علاقے اس ریجن میں ریزالو نہیں ہوگی, ہمیں یہاں پر امریکہ میں مشکلات پیدا ہوتی رہیں گی.
صحیح, بہت شکریہ آپ کا جناب زبیر اقبال صاحب, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا, ہمارے ساتھ موجود رہے. کامران بخاری باوجو ہمیں جوائن نہیں کر سکے, وہ ٹریول کر رہے ہیں اور غالباً ایسے ایریاز میں ہیں جہاں پہ موبائل کے سگنلز بہتر کام نہیں کر رہی ہیں. جنرل جمشید ایاز صاحب نے ہمیں شارٹ نوٹس پہ جوائن کیا, ان کا بھی بہت شکریہ. سامعین ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے اور بات کریں گے پاکستان کے اندر سیلاب کی صورتحال پہ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کیا کر رہی ہے اور اسے پاکستان کے مزید کن اداروں کی ایک ایکٹیو سپورٹ, ایک بڑی فعال مدد اس کی ضرورت ہے. ایک بریک کے بعد اس پہ بات کرتے ہیں. پروگرام جہاں رنگ میں آپ کا خیر مقدم, میں ہوں اسد حسن, پروڈیوسر ہیں ہمارے ساتھ انجم رل گل اور ریشہ خان, اور بات ہم کریں گے پروگرام کے سلسلے میں سیلاب پہ. پاکستان کے مختلف علاقوں میں, خاص طور پہ پاکستان کے جو شمالی علاقہ جاتے ہیں وہاں پہ سیلاب کی تباہ کاریاں بدستور جاری ہیں. کئی دنوں سے گلیشیئرز کے پگھلنے, تیز بارشوں اور بارشوں کے معمول سے زیادہ آنے کے سبب مختلف علاقوں کو سیلاب کا سامنا ہے. جنوبی پنجاب میں بھی کئی ایک جگہوں پہ سیلاب اونچے درجے کا سیلاب ہے, اور چونکہ یہ انتباہ جاری کیا جا رہا ہے پاکستان کے محکمہ موسمیات کی جانب سے کہ مزید بارشیں ہو سکتی ہیں, تو یہ جو سیلابی صورتحال ہے اس کے جو چیلنجز ہیں, اس کے جو یا اس کے ساتھ جو جڑے ہوئے خطرات ہیں وہ بھی بڑھ سکتے ہیں. آج بھی رپورٹ ہوا ہے کہ کم از کم 16 افراد جو ہیں وہ لقمہ اجل بنے, اور اب تک ان بارشوں کے سبب اور اس سیلابی صورتحال کے سبب 500,000 افراد پاکستان کے اندر متاثر ہو چکے ہیں. نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی ایک ادارہ ہے جو اس طرح کی قدرتی آفات سے نمٹنے کے لیے پاکستان میں ایک کردار ادا کرتا ہے, اور اس ادارے کو مزید کن اداروں کی حمایت, مدد, سپورٹ حاصل ہوتی ہے, اور اس کا آپریشن کیا ہے, ان حالات میں اس کا فوکس کیا ہے, اس پہ ہم بات کرتے ہیں. جناب احمد کمال صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں, نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کے ترجمان ہیں, اور ہم کوشش کریں گے کہ ہمیں خیبر پختونخوا سے ہمارے کورسپونڈنٹ شمیم شاہد بھی جوائن کریں اور اس وقت جو تازہ ترین صورتحال ہے اس کے بارے میں ہمیں آگاہ کر سکیں. احمد کمال صاحب آپ کا بہت شکریہ, آپ کا آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا ہے,
بہت بہت شکریہ آپ کا.
اس وقت مختلف علاقوں میں سیلاب ہے اور اس کے اثرات جو ہیں وہ لوگ ان کو فیس کر رہے ہیں, آپ کے سامنے پرائیورٹی کیا ہے, کون سا ایریا ہے جس کو آپ چاہتے ہیں کہ فوری طور پہ وہاں پہ امداد بھی ہو یا وہاں پہ لوگوں کو ریسکیو کیا جا سکے؟ لیکن اس سے پہلے کہ آپ کی طرف میں آؤں, بہتر ہے کہ ہمیں ہمارے کورسپونڈنٹ کچھ ایک اپ ڈیٹ اکاؤنٹ دے دیں, پھر اس کے اوپر میں آپ کی ان پٹ لیتا ہوں. شمیم شاہد آپ کا بہت شکریہ, آپ کی رپورٹ ہم سن چکے ہیں. ہمیں ہمارے اس پروگرام کے لسنرز کو بھی بتائیے کہ کیا صورتحال ہے ان علاقوں میں, خاص طور پہ کے پی کے اندر اور چترال اور دیگر شمالی علاقہ جات کے اندر, کس حد تک نقصان ہوا ہے اور کیا ایکٹیویٹیز آپ وہاں پہ دیکھ رہے ہیں؟
شکریہ جی. چترال میں سیلاب سے کافی نقصان ہوا ہے. جو کل رات شدید بارشیں ہوئی ہے تو ڈپٹی کمشنر نے بتایا کہ 19 افراد جو اس میں مر گئے ہیں ان کی شناخت ہوئی ہے, ان کی لاش ہوئی ہے, جبکہ 8 کے قریب جو ہے نا ابھی تک لاپتہ ہے. اور اس سے پہلے بھی جو سیلاب پچھلے ہفتے آیا تھا پہلے جمعرات کو, تو اس میں بھی تقریباً 8 افراد جو تھے وہ مر چکے تھے. اس بار سیلاب سے کافی نقصان ہوا ہے. ڈپٹی کمشنر اور حکام کے بقول تقریباً 290 گھر جو ہے وہ اس میں تباہ ہو چکے ہیں. وہاں پر ایک ہائیڈل پاور اسٹیشن ہے, وہ بھی اس کو بھی نقصان پہنچا ہے. کالج کو بھی نقصان پہنچا ہے, ایک پرائیویٹ کالج ہے اور ایک گورنمنٹ کالج ہے. اسی طرح وہاں پر جو پل ہے, جو سڑک ہے, ان کو بھی کافی حد تک نقصان پہنچا ہے. آج میرے صبح مستوج کے ایک دوست سے بات ہو گئی تو اس نے کہا کہ بونی سے اس طرف کا علاقہ تقریباً مکمل طور پر کٹا ہوا ہے. وہاں پر جو سب سے زیادہ مشکل حالات ہے وہ پینے کے پانی کا ہے. وہاں پر خوراک اور یہ اشیاء نہیں مل رہے ہیں, دوائیاں بھی نافید ہو چکی ہے. اسی طرح اگر آپ دیکھیں تو دروش کے قریب جو کیلاش کے وادیاں ہیں وہاں پر بھی بہت شدید مشکلات ہیں. تمام جو رابطہ سڑک ہے وہ ڈسکنیکٹ ہو چکے, پل دریا برد ہو چکے ہیں. اسی وجہ سے لوگوں کو بہت زیادہ مشکلات ہیں. فوج کی طرف سے اور حکومت کی طرف سے وہاں پر تو کافی امداد فراہم کیا جا رہا ہے. آج بھی آئی ایس پی آر نے جو اپنی پریس ریلیز ہے اس میں بتایا کہ 3 ٹن کی لگ بھگ جو ہے نا وہ راشن لوگوں میں تقسیم کیا جا چکا ہے. موبائل یوٹیلیٹی اسٹور بھی قائم کیے جا رہے ہیں, پینے کے پانی جو بوتل ہے وہ بھی فراہم کیے جا رہے ہیں. مگر وہاں کے لوگوں کو سب سے بڑا مسئلہ رسائی کا ہے. صرف ہیلی کاپٹر کے ذریعے اس کو کور نہیں کیا جا سکتا جب تک وہاں پر.
تو اس کے ظاہر جی شمیم بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمیں اپڈیٹ کیا. احمد کمال صاحب, آپ نے تازہ ترین صورتحال آپ کے سامنے آلریڈی موجود ہوگی, ہم نے اپنے کورسپونڈنٹ سے بھی جاننا چاہیے. کیا آپ کا فوکس ایریا اس وقت کیا ہے, اور جب رسائی نہیں ہے یا نہیں ہو رہی بہت سارے علاقوں تک, تو آپ کیسے ایکسیس کر رہے ہیں؟
دیکھیے جی, ہمارا فوکس ایریا اس وقت انٹائر کنٹری ہے. نمبر 1 پہ چترال کا ایریا ہے, اس کے ساتھ ساتھ صوبے پنجاب اور صوبے سندھ کے علاقے ہیں. جہاں تک چترال کا سلسلہ ہے تو یہ جو آپ کے رپورٹر بتا رہے تھے ان کی بات بالکل ٹھیک ہے. وہاں پہ رسائی کے معاملات خاصے ڈیفیکلٹ ہیں. فرنٹیئر ورچ آرگنائزیشن ڈے اینڈ نائٹ پروونشل کمیونیکیشن اینڈ ورچ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ مل کے کام کر رہی ہے. چند روڈ لنکس جو ہیں وہ بحال ہو چکے ہیں, اور یہ جو دروش ویلی کا جس کا انہوں نے ذکر کیا اس کا کوئی 18 کلومیٹر کا پورشن بھی بحال کر دیا گیا ہے. آج نیشنل ڈیسٹر میں اتھارٹی نے پاکستان ایئر فورس کے ساتھ کوآرڈینیشن کر کے وہاں سے 46 چلیے پھنسے ہوئے ٹورسٹ اور پیشنٹس کو وہاں سے ریسکیو کیا ہے. آج ہی ہم نے 1Q130 کے ذریعے 7.5 ٹن خوراک اس علاقے میں پہنچائی ہے. اس کے علاوہ 1 ٹن پانی بھی اس علاقے میں بھیجا گیا ہے, اور یہ اب ایکسرسائز ہماری آگے یقیناً چلے گی. اب اگر میں دوسرے شہروں دوسرے علاقوں کی بات کروں, مین فوکس کا ایریا اب فیوچر کے پوائنٹ آف ویو سے اس میں گڈو اور سکھر کا علاقہ ہے, کیونکہ اس وقت پانی کا ایک بہاؤ وہاں پہ بڑے ریلے میں تبدیل ہونے کے قریب ہے. تقریباً 5 لاکھ کیوسک پانی گڈو پہ ہے. وہاں پہ آپ کے سننے والے کے لیے شیئر کروں کہ پنجاب میں پچھلے 24 گھنٹے میں تقریباً 58,000 لوگوں کو لو لائنگ ایریا سے ایویکویٹ کیا گیا ہے. 105 ریلیف کیمپس قائم ہو چکے ہیں, اور لیکن کچھ تباہ کاریاں بھی ہوئی ہیں, جن میں تقریباً 422 گھر جو ہیں وہ ہمارے اطلاع کے مطابق وہ تباہ ہوئے ہیں, اور پنجاب میں 3 کیجولٹیز ہیں. پنجاب میں فصلوں کا جو نقصان حد تک ہمیں پتہ چلا ہے وہ تقریباً 1,72,000 ایکڑ کے کھڑی فصل جو ان کو نقصان ہوا ہے. اوور آل پنجاب میں تو 2,31,000 کے قریب متاثرین ہیں.
ٹھیک ہے, تو یہ کافی بڑی تعداد ہے. اچھا, میں ایک سوال اسی طرح ریپیٹ کر رہا ہوں جس طرح ہر سال یہ سیلابی صورتحال جو ہے اس کا سامنا ہوتا ہے, اور یہ بھی ایک طرح کی ریپیٹ کاسٹ ہوتی ہے لوگوں کے لیے, اور لوگ اکثر یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ کیا وجہ ہے. یہ تو بڑا اینٹیسپیٹ بھی کیا جا سکتا ہے, سیلابوں کو بند باندھنے میں کوتاہیاں ہیں, ڈیم یا پانی ریزرو نہ کرنے میں خامیاں ہیں. ایکچوئل خامیاں کہاں پہ ہیں, کیونکہ یہ بہت بڑا پانی نہ صرف یہ جس کو پریزرو کیا جا سکتا ہے, جس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے, وہ الٹا نقصان کا سبب بنتا ہے, جانی بھی اور مالی بھی.
آئی ہوپ کہ مجھے آپ ٹائم دیں گے اور تسلی سے سنیں گے جو میں جواب دینے لگا ہوں. ٹھیک ہے جی, نمبر ون تو یہ ہے کہ نیچر کو ہم نہیں روک سکتے, یہ سن لیجیے. نمبر دو, پاکستان کی محلہ وقوع جو ہے اس میں پاکستان خالی برسات نہیں, ارتھ کوئک, گلیشیئر لیک آؤٹ پر فلڈ, لینڈ سلائڈنگ اور سائیکلونک ایکٹیویٹی کی سیویئر گروپ میں ہے. اور اگر میں یہ بات کہوں تو غلط نہیں ہوگی کہ ہم لوگ بات کرتے ہیں ڈرائنگ رومس میں بیٹھ کے کلائمیٹ چینج ہوگا, کلائمیٹ چینج ہوگا. پاکستان اس وقت ایکچولی کلائمیٹ چینج کے امپیکٹس کو گراؤنڈ پہ
فیس کر رہا ہے,
دیکھ رہا ہے. مجھے فردر بتانے دیجیے کہ 2007 میں یمین سائیکلون آیا, 2010 میں فیٹ آیا, 2014 میں نیلوفر اور 2015 میں اشوبا. پاکستان کی تاریخ میں اتنی زیادہ کہہ لیجیے کہ ایکسلریشن کے ساتھ پاس میں کبھی سمندری ایکٹیویٹی نہیں ہوئی. 2010 سے لے کے 2015 تک مسلسل فلڈنگ کی کیفیت ہے, لیکن یہ کسی ایک جگہ پہ نہیں ہے. ایک سال یہ ہوئی ناردرن ایریا میں, 2011 میں ہوئی سندھ کے لیفٹ سائڈ پہ, 12 میں ہوئی سندھ کے رائٹ سائڈ پہ, 13 میں ہوئی انٹائر, جبکہ 14 میں ہوئی ایسٹرن بیلٹ کے اوپر, 15 میں ہمیں گلیشیئر لیک آف دا فلڈ میں آ لیا. تو یہ وہ چیزیں ہیں. اچھا, پھر جون کے مہینے میں کراچی میں ہیٹ ویو آئی ان پرٹیکولر اور سندھ میں آئی ان جنرل, یہ وہ چیزیں ہیں. جبکہ پاکستان گلوبلی کاربن ایمیشن میں 135 نمبر پہ ہے, اور یہ سارے جو پاکستان میں کلائمیٹ چینج کی وجہ سے چیزیں آ رہی ہیں, یہ انٹرنیشنل انٹر گورنمنٹل پینل آن کلائمیٹ چینج نے باقاعدہ اپنی فیڈ اسیسمنٹ رپورٹ میں جو بڑی ریسنٹلی انہوں نے جاری کی, اس میں باقاعدہ یہ مینشن ہے کہ یہ علاقہ سب سے زیادہ نشانہ بنے گا. ضرورت اس عمر کی ہے کہ وہ نیبرنگ کنٹریز یا وہ نیشنز جن کی وجہ سے گلوبل کلائمیٹ امپیکٹ آیا ہے, وہ لیس ڈیولپ یا ڈیولپنگ کنٹریز جہاں پہ اس قسم کے نقصانات ہیں, ان کو اپنی اس چیزوں کی وجہ سے ان کو کمپنسیٹ کریں.
ٹھیک ہے, آپ نے درست کہا کہ ایک تو خیر انٹرنیشنل کولیبریشن اس کے لیے ضروری ہے, اور جو کمپنسیشن کا نظام ہے بڑا یونیورسلی ڈیفائنڈ ہے, اس کو امپلیمنٹ ہونا چاہیے. لیکن ملکی سطح پہ بھی تو یہ رپورٹیں یقیناً چوکنا کرتی ہیں آفیشلس کو, حکام کو, کہ انہیں بھی کچھ پلان کرنا ہے. تو آپ کے خیال میں جب یہ رپورٹ,
جی ہاں میں شیئر آپ سے کرتا ہوں کہ 2010 کے بعد خاموشی کے ساتھ کوئی نہیں بیٹھا. 2010 کے بعد سے لے کے اب تک میٹرولوجیکل اسپیکٹس میں کچھ چینجز اور کچھ نئی کہہ لیجیے کہ امپروومنٹس آئی ہیں. امپورٹنٹ چیز جو میں چاہتا ہوں کہ آپ کے نالج میں رہے کہ جیسے آپ نے سنا ہوگا کہ کل رات چترال میں دوبارہ شدید بارش ہوئی ہے, اور اس کے بعد 19 کیجولٹیز ہوئی ہیں وہاں پہ. ٹھیک ہے جی, اور آج جس وقت میں پرسنلی جا کے میں نے محکمہ موسمیات میں سیٹلائٹ پکچرز کو دیکھا ہے, تو ویسٹرلی ویو جو بیسیکلی تبت اور اس علاقے میں ہوتی ہے وہ ریکرو ہوئی ہے, اور اس میں آ کے 2 گھنٹے میں تباہی مچائی ہے چترال کے ایریا میں. ناؤ دس از اے ویری ویری انسرٹن انسیڈنٹ. اس قسم کی چیزیں اگر ہو رہی ہیں تو دیٹ مینس اس کے لیے, جس میں ٹیکنالوجی بھی آپ کی کام نہیں کرتی, تو اس کے لیے مزید آگے کہنے کے انسانی کوآرڈینیشن اور ان ساری چیزوں کو زیادہ افیکٹولی یوز کرنا ہوگا.
بہت شکریہ احمد کمال صاحب, اسپوکس مین نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے, آپ کا بہت شکریہ. سامعین, چند سیکنڈ کی ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آئیں گے اور بات کریں گے پاکستان کی پالیٹکس پہ, سیاست پہ. پروگرام جہاں رنگ میں آپ کا خیر مقدم. میں ہوں اسد حسن, پروڈیوسر ہیں ہمارے ساتھ انجم ہرل گل اور ریشا خان. اور پروگرام کے حصے میں ہم بات کریں گے پاکستان کی سیاست پہ. جوڈیشل کمیشن کی رپورٹ دو دن پہلے آئی, اس کے بعد پرائم منسٹر صاحب نے قوم سے خطاب بھی کیا. انہوں نے اپنا نقطہ نظر اس پہ بیان کیا اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ملک کا وقت جو ہے تقریباً 2 سال وہ ضائع کر دیے گئے اور اب آگے دیکھنے کی ضرورت ہے. آج عمران خان نے تحریک انصاف, جو کہ اس کمیشن کے اندر جانے والی دوسری بڑی فریق تھی, کچھ دیر پہلے انہوں نے اپنی پریس بریفنگ دی, اس کے اوپر اپنے خیالات کا اظہار کیا پارٹی کے. اور اس رپورٹ کے کو رپورٹ کو تسلیم کرنے کے باوجود اس کے مندرجات پہ یا اس کے فائنل کنکلوژن کے اوپر کچھ سوالات یا اعتراضات ضرور اٹھائے. ان کا جو چیدہ چیدہ اگر میں پوائنٹس آپ کے سامنے رکھوں, ان کا یہ کہنا تھا کہ کمیشن نے اپنا کام ادھورا چھوڑ دیا. پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ مایوسی کا دوسرا سبب بڑا یہ ہے کہ کمیشن کو ایک طرح سے اسپیشل انویسٹیگیٹنگ اتھارٹی تھی, ان کے پاس یہ اختیارات تھے, جو ٹرمز آف ریفرنس تھا جس کے تحت یہ کمیشن بنایا گیا, تو وہ اختیار بھی ایگزیکیوٹ نہیں کیے گئے ہیں. اور ساتھ ساتھ وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ جو فارم 15 ہے جو 35% تھیلوں سے نہیں ملے, اور کمیشن بذات خود یہ کہتی ہے کہ بہت سارے حلقوں کے اندر بہت ساری ایک طرح سے کیا کہنا چاہیے بے ضابطگیاں ہوئی ہیں, تو اس کا کیا جواب ہے. اور ساتھ ساتھ جو لاکھوں کی تعداد میں بیلٹ پیپرز ہیں اور آر اوز کا اختیار دیا جانا پنجاب کے اندر صرف ایک صوبے کے اندر, اس کو کن معنوں میں لیا گیا, اس بات کو شاید صحیح طریقے سے نہیں دیکھا گیا. یہ ان کے کچھ اعتراضات تھے کتنے بائیکر سے. پھر ان کے کچھ مطالبات بھی تھے کہ الیکشن کمیشن کو ان کے نزدیک اس جوڈیشل کمیشن کی رپورٹ کے پس منظر میں مستعفی ہو جانا چاہیے, کیونکہ کمیشن کی رپورٹ ان کے بقول یہ واضح کرتی ہے کہ الیکشن کمیشن اپنی ذمہ داری ادا کرنے میں ناکام رہا. ہمارے ساتھ ہیں انالیسس کے لیے جناب طارق چودھری صاحب, سینئر صحافی ہیں, کالمسٹ ہیں, آج ٹیلی ویژن کے ساتھ وابستہ کنٹرولر نیوز ہیں. ارشاد محمود صاحب ہمیں جوائن کریں, کالمسٹ تجزیہ کار ہمارے ساتھ ہوں گے. قمر دلشاد کچھ دیر بعد, اور لیگل اسپیکٹ کے اوپر جناب جسٹس سعید الزماں صدیقی صاحب وہ بھی ہمیں جوائن کریں گے. تمام مہمانوں کا بہت شکریہ اور خیر مقدم. طارق چودھری صاحب, اگر آپ سے ہم شروع کریں, آپ کے خیال میں عمران خان صاحب نے آج جو اس کے اوپر اپنے سوالات یا اعتراضات اٹھائے ہیں, ان کے اندر کتنی جان ہے یا وہ کوئی زیادہ میٹر نہیں کرتے ہیں؟
دیکھیں, یہ سوالات جو ہیں عمران خان صاحب کے ہیں اور سیاسی سوالات ہیں, تو ان کے مؤثر ہونے یا نہ ہونے کا جواب تو وہی دے سکتے ہیں. لیکن میں آپ کو یہ عرض کروں کہ اگر آپ اس جوڈیشل کمیشن کی رپورٹ آنے سے 2 دن پہلے کی صورتحال کو ذہن میں رکھیں, جب ابھی رپورٹ نہیں آئی تھی اور اس رپورٹ کے بارے میں ہائپ کریٹ کی جا رہی تھی کہ اگلے چند روز میں, بلکہ کہا جاتا ہے 25 جولائی سے پہلے یہ رپورٹ آنے والی ہے, اور ترین صاحب اور قریشی صاحب اور دیگر متعدد لیڈر جو ہیں, اگر ان سب کے آپ کو ٹی وی پر آ کر ان کی جانے والی باتیں اور ان کے جو بیانات اگر آپ کو یاد ہوں, تو وہ اس میں کہہ رہے تھے کہ ہم نے جو اپنا کیس تھا اس کو بڑے مؤثر طریقے سے ثابت کر دیا ہے, اور جو حکومتی پارٹی اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہے, اور جیسے ہی یہ رپورٹ سامنے آ جائے گی دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا, اور ہمارا کیس جو ہے جو پہلے ثابت شدہ ہے اس پر مہر لگ جائے گی. یہ اس طرح کے بیانات آپ نے بھی پڑھے ہوں گے, سنے ہوں گے. اور ظاہر ہے جب رپورٹ آ گئی ہے اور رپورٹ میں اس نے الیکشن کے پروسیس کو انہوں نے کلین قرار دے دیا ہے, اس کے لیگل پہلو پر تو ظاہر ہے بات نہیں ہو سکتی, اس لیے کہ انہوں نے ایک ایگریمنٹ کیا تھا. اب چونکہ ایگریمنٹ
قطع کلامی کی معافی, انہوں نے الیکشن پروسیس کو کلین قرار دیا ہے یا یہ قرار دیا ہے کہ منظم دھاندلی ثابت نہیں ہوئی ہے؟
دیکھیے, اسد الفاظ کے ارتقاء مجھے نہ ڈالے, میں تو وہ جو الفاظ وہاں لکھے ہوئے ہیں نا, میں تو ان کو کہہ رہا ہوں. انہوں نے کہا ہے, بار بار کہا ہے کہ الیکشن جو ہے, جو تیسرا ٹی او آر اس میں لکھا ہوا ہے کہ الیکشن جو ہے وہ جو الیکٹریٹ ہے اس کی منگوں کے مطابق ہے اور اس کا آئینہ دار ہے. یہ جو بیان جو آپ دہرا رہے ہیں, یہ تحریک انصاف کا بیان ہے, کم از کم میں اس کو نہیں دہرا سکتا کہ ثابت نہیں کیا جا سکا یا بیان جھوٹا جا سکا تھا. یہ الزام لگانے والے کا کام ہوتا ہے کہ اس کو ثابت کرے. میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آج اگر عمران خان صاحب کے پاس کچھ سوالات ہیں, تو کچھ سوالات بلکہ بہت سے سوالات پاکستان کے شہریوں کے پاس بھی ہیں. مثلا ایک سوال جو ہے آج صبح سے اٹھا ہوا ہے, اعظم سواتی صاحب جو کہ بہت بڑے رہنما ہیں پاکستان تحریک انصاف کے, ان کا بیان یہاں کے 2 اخباروں میں, تو میں نے بھی پڑھا ہے, شاید آپ نے بھی پڑھا. انہوں نے کہا آج کہ دھرنے کے دوران اسٹیبلشمنٹ کے بعض عناصر نے, بعض کرداروں نے ہم سے دھرنے کو کامیاب کرانے کا وعدہ کیا تھا, لیکن بعد میں وہ موقع اور ہم سے وعدہ کر کے مکر گئے اور پھر گئے, اور انہوں نے دھرنا کامیاب نہیں کرایا. تو اب ظاہر ہے پاکستان کے لوگوں کے ذہنوں میں ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ الیکشن والی بات تو اپنی جگہ پر رہی, وہ دھرنا کس لیے کیا گیا تھا؟ کیا وہ دھرنا جو تھا الیکشن کا جو مینڈیٹ تھا جو پاکستان کے لوگوں نے دیا تھا, جس کے بارے میں ان کو شک تھا, اس کو چلانے کے لیے دیا گیا تھا؟ کل ہی جو ہے راشمی صاحب کا بیان بھی چھپا ہے, انہوں نے کہا کہ جب میں کنٹینر سے نیچے اترا تھا وہ جو پہلا فون کال جو تھا اس وقت جو آئی ایس آئی کے فارمر چیف ہو چکے تھے پاشا صاحب, ان کا فون آیا تھا اور انہوں نے جو باتیں کی ہیں وہ جاوید ہاشمی صاحب نے دہرائی ہیں. تو اب ظاہر ہے پاکستان کے لوگوں کے ذہنوں میں بہت سارے سوالات ہیں کہ دھرنا کیوں ہوا تھا, کیسے ہوا تھا اور اس کا بنیادی مقصد کیا تھا. تو میرا یہ خیال ہے کہ جس طرح پرائم منسٹر آف پاکستان نے ایک بیان دیا ہے, ان کا اگر ان کی بات اگر سن لی جائے, ان کی بات مان لی جائے, تو پھر تحریک انصاف اور پاکستان مسلم لیگ نون اور سارے جو لوگ ہیں, سارے جو اس کے اسٹیک ہولڈر ہیں, ان سب کو ایک کلین سلیٹ سے آغاز کرنا چاہیے. مینڈیٹ اگر ہم نے عدالتوں کو بھی نہیں ماننا اور عدالتوں کے فیصلوں کو بھی اپنی جو لفاظی ہے اور اپنی جو انگریزی اردو کی انٹرپریٹیشن ہے اس کی بحث میں ڈال کر لوگوں کو گمراہ کرنا ہے, تو پھر میرا خیال ہے عدالتوں میں جانا نہیں چاہیے تھا, پھر دھرنا جاری رہتا اور دھرنے میں بیٹھ کے فیصلہ لے لیتے. چونکہ عمران خان صاحب کا شروع میں کہنا تھا کہ میں جو ہے چونکہ عدالتی اور جو اسمبلی اور سارے پروسیس سے ناکام ہو چکا ہوں, مایوس ہو چکا ہوں, تو اب میں اس لیے دھرنے پہ آیا ہوں اور میں دھرنے کے لیے استعفیٰ لے کے جاؤں گا. تو پھر ان کو چاہیے کہ وہ اسمبلی کی اور عدالتوں کی سیاست کی بجائے وہ دھرنے کی سیاست کو دوبارہ شروع کر دیں اور دھرنے کے ذریعے فیصلے کریں, دھرنے کے ذریعے باتیں منوائیں. اگر مان لی جائے تو پھر ٹھیک ہے, نہیں مانی جائے تو پھر بیٹھے رہیں. ظاہر ہے عدالتوں کے فیصلوں کو ماننا ہوگا.
نہیں, وہ عدالتوں کا فیصلہ اور کمیشن کا فیصلہ تو مانا گیا. چودھری صاحب ہمارے ساتھ رہیے گا. ارشاد محمود صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا. ارشاد محمود صاحب, آپ کا انالیسز, رپورٹ کے بعد مسلم لیگ نواز کا ریئیکشن اور اب پاکستان تحریک انصاف کا ریئیکشن, آپ نے ساری سچویشن کو کیسے انالائز کیا ہے؟
کہ ایک تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تحریک انصاف کے لیے ایک بہت بڑا سیٹ بیک ہے, کیونکہ جتنی بڑی جو انہوں نے ساری سٹرگل کی تھی وہ عدالت کے اس فیصلے کے نتیجے میں یا کمیشن کے اس فیصلے کے نتیجے میں نل اینڈ وائڈ سی ہو گئی ہے. ابھی بہت وقت لگے گا تحریک انصاف کے, جس میں سمجھتا ہوں کہ آسان خطا ہو چکے ہیں, ان کو بحال ہونے میں ابھی کافی وقت لگے گا کہ وہ صحیح طرح سے پچ کر سکیں کہ وہ کہاں اب دوبارہ کھڑے ہوں گے. عوام میں بھی ان کی بہت سبکی ہوئی ہے اس کے نتیجے میں, لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تحریک انصاف کو اپنی جو سیاسی لڑائی تھی اسے عدالت میں نہیں لڑنا چاہیے تھا, کیونکہ جو بھی لڑائی ہے آپ عوام کی عدالت میں, سیاست کی جو لڑائی ہے, جو مارکے ہیں آپ ان کو عوام کی عدالت میں تو لڑ سکتے ہیں, آپ ان کو آپ جوڈیشل کمیشن یا عدالتوں میں لے جا کر جیتنا یا ہارنا یہ بڑا ایک مشکل اور پیچیدہ کام ہے, اور آج تک ہم نے نہیں دیکھا کہ پاکستان کی تاریخ.
لیکن ارشاد صاحب, عدالت میں کم از کم 80-90 دن میں یہ فیصلہ تو آ گیا, اگر عوام کی عدالت میں معاملات لٹکے رہتے تو وہ تو شاید پاکستان کے تمام انتخابات الٹیمیٹلی اپوزیشن عوام کی عدالت میں لے کے گئی اور آج تک کسی نتیجے پہ نہیں پہنچے ہیں.
دیکھیے, پھر بھی آپ دیکھیں, پھر جوڈیشل کمیشن نے جو فیصلہ کر دیا وہ تو آپ کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی کہ اب انہوں نے تو یہ ایک ایسا تذبذب میں ڈال دیا ہے کہ جی ایک طرح سے یہ کہ بھائی دھاندلی نہیں بھی ہوئی ہے, پروسیس پورا ٹھیک بھی نہیں تھا, آر اوز کے بھی ایشوز تھے, کوآرڈینیشن بھی نہیں تھا, الیکشن کمیشن کو کلین چٹ بھی دی ہے اور کچھ مطلب یعنی ایک گم و گم کی سی کیفیت بھی بہت ساری پیدا ہو گئی ہے. دوسرا یہ کہ جو تحریک انصاف نے جو مقدمہ لڑا اور جو وہ عدالت میں جو شواہد پیش کرتی رہی, وہ کچھ ٹھوس طریقے سے اس طرح سے ایک مقدمہ کھڑا نہیں کر سکے, قائم نہیں کر سکے.
بالکل,
اس میں ان کے کی بھی کوتاہی ہے, ان کی لیگل ٹیم بڑی کمزور تھی, اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کو شروع سے اس بات کو اسیس کرنا چاہیے تھا پہلے سے کہ اگر ان کے پاس, کیونکہ عدالتوں میں تو کوئی فیصلہ جو ہے وہ سیاسی بنیادوں پہ تو ہوتا نہیں ہے, وہاں تو
شواہد لے جانے ہیں, اور اگر شواہد نہیں ہے تو پھر
وہ تھیلے بھر بھر کے لے جاتے رہے, لیکن ان تھیلوں سے اینڈ آف دا ڈے کچھ چیز برآمد نہ ہو سکے.
جی,
میں سمجھتا ہوں
ایک ذرا لیگل اسپیکٹ پہ اور عدالتوں کی یا اس کمیشن کی کیا مجبوریاں تھیں. بہت سارے یہ بھی سوالات اٹھائے جا رہے ہیں کہ کیا کریکشنز کے لیے کچھ ریکمنڈیشن آنی چاہیے تھی, دوسری طرف یہ کہا جا رہا ہے کہ ان کے مینڈیٹ میں نہیں تھا. جناب جسٹس سعید الزمان صدیقی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, فارمر چیف جسٹس آف پاکستان. جناب جسٹس صاحب, آپ کا بہت شکریہ اس فیصلے کی روشنی میں, اور آج جو اعتراضات اٹھائے گئے یا جو نکات اٹھائے گئے اس روشنی میں آپ سے سوال کرنا چاہوں گا. کہا یہ گیا کہ کمیشن نے اپنا وہ اختیار ایگزیکیوٹ ہی نہیں کیا جس کے تحت وہ بہت سارے لوگوں کو بلا سکتی تھی یا ان سے انویسٹیگیٹ کر سکتی تھی, یہ کہنا درست ہے ایک بات, اور دوسرا یہ کہ اس طرح کے اعتراضات کے بعد اب کمیشن کیسے رسپونڈ کرے, کون ان کے بھی آپ پہ بات کرے گا؟
دیکھیے, بات یہ ہے کہ یہ کمیشن جو بنا تھا,
جی,
یہ انکوائری کمیشن ہے, اور یہ انکوائری کمیشن نارملی 1956 کا ایک ایکٹ ہے, انکوائری کمیشن ایکٹ, اس کے تحت بنتا ہے. لیکن یہ کمیشن جو بنا تھا یہ خاص حالات میں بنا تھا, یہ دونوں پارٹیوں کے درمیان ایک معاہدے کے تحت اس کمیشن کو تشکیل دیا گیا, اور تشکیل دینے والے نے جو ٹرمس آف ریفرنس بنائے تھے وہ یہ ان کو یہ سمجھنا چاہیے تھا کہ یہ کمیشن جو ہے اس ٹرمس آف ریفرنس سے باہر کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا, اور ऐसे कमीशन जो बनते हैं
जी जी
उनके पास कोई अख्तियार नहीं होता कि वो किसी के मुतालिक ये कह सकें कि ये आदमी गलत था ये आदमी सही था। वो जो टर्म्स ऑफ रेफरेंस बनाए जाते हैं वो उसके दायरे कार में रहते हुए वो उन सवाल का जवाब देते हैं जो उसके कमीशन के सामने उठाए जाते हैं। दूसरी बात ये है कि कमीशन के जो रिकमेंडेटरी पार्ट है वो यही है कि जो कुछ उन्होंने सवाल के जवाब दिए और जो उसकी तफसीलें बयान की है वो उसका काम इम्प्लीमेंटेशन का काम कमीशन का काम नहीं है। कोई कोड नहीं था कोई जिसके जो उसको इम्प्लीमेंट करता। ये कमीशन की रिपोर्ट जो है ये पहली दफा ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान के अंदर इस कमीशन की रिपोर्ट को पार्लियामेंट में पेश किया जा रहा है। इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। वो जो कमीशन की रिपोर्ट जाती है वो हमेशा उसको दफन कर दिया जाता था और उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती थी। लेकिन इस दफा ये गैर मामूली काम ये हुआ कि इस कमीशन की रिपोर्ट को पार्लियामेंट में पेश किया जा रहा है बहस के लिए और ये बहुत अच्छा इंतजाम है। और इससे मैं समझता ये हूँ कि बहुत सारी जो धुन जो है वो खत्म हो जाएगी और बहुत सारे जो एमबी जो चीज है वो भी खत्म हो जाएगी। अब देखना ये है कि जो उन्होंने रिकमेंडेशन की थी अपने उसके अंदर जो उन्होंने रेगुलरिटीज पॉइंट आउट किए तो उनको उनके ऊपर ओवरकम करने के लिए गवर्नमेंट क्या इकदाम करती है। उसके लिए तो एक ही तरीकाकार है कि पार्लियामेंट के अंदर इतलाहात जो जो हमारे इलेक्शन से लॉज है उनके अंदर इतलाहात की जाए और इन रेगुलरिटीज के ऊपर काबू पाने के लिए वो उसमें तरामीम की जाए तो फिर वो
सही। लेकिन जनाब जैसे साहब अब कुछ क्रिटिक्स या कुछ एनालिस्ट ये भी कह रहे हैं कि अगर जीतने वाले या बेनिफिशरीज लूप होल्स की अगर उनको पता चल जाता है कि ऐसी चीज़ें साबित भी नहीं हो सकती प्रूव नहीं हो सकती हैं तो वो करेक्शंस क्यों करेंगे जहाँ से कभी किसी ने फ़ायदा जिनको मिला या हासिल हुआ तो वो उनको क्यों फिक्स करेंगे। तो अब आपको लगता नहीं कि वो जो एक बहस चली थी कि उनको फिक्स किया जाएगा पार्लियामेंट के अंदर इंतखाबी असलात की कमेटी बड़ा काम करेगी तो वो काम भी कहीं स्लो हो जाएगा।
जी मैं समझता ये हूँ कि इसका वाहिद तरीका यही था। मैं जब ये कमीशन बना था उस वक्त मेरा इंटरव्यू रिकॉर्ड हुआ था टीवी पर मैंने उस वक्त भी ये बात कही थी कि ये तरीकाकार सही नहीं है इसलिए कमीशन के इख्तियार बड़े महदूद होते हैं और वो सिर्फ एक्ट कर सकता है टर्म्स ऑफ रेफरेंस के ऊपर टर्म्स ऑफ रेफरेंस से बाहर जा ही नहीं सकता। और दूसरी बात ये है कि जो कुछ वो लिखता है रिकमेंडेशन करता है टर्म्स ऑफ रेफरेंस से मुताबिक वो फिर उसी अथॉरिटी को जाता है जो उसको अपॉइंट करती है उसके इम्प्लीमेंटेशन भी वही अथॉरिटी करती है। कोई अख्तियार नहीं होते कमीशन के पास उसको इम्प्लीमेंटेशन कराने के लिए। लेकिन इसमें एक नई बात जो मैंने पढ़ी जो अखबार में भी आई है कि इलेक्शन कमीशन ने यह कहा कि हम इसकी रोशनी में उनका जायजा लेंगे उन कवानी का जो इलेक्शन से मुतालिक है और जो जो कुछ बताया गया है इस कमीशन की रिपोर्ट में उसमें हम तरामीम के लिए रिकमेंडेशन करेंगे। और मैं समझता ये हूँ कि यही एक वाइज तरीका है जिस तरह से एग्जिस्टिंग जो सिस्टम है हमारा इलेक्शन का वो इम्प्रूव किया जा सकता है और वो सिर्फ पार्लियामेंट के जरिए ही हो सकता है।
जी हमारे साथ रहिएगा इरशाद महमूद साहब ये बताइएगा जैसे इमरान खान क्लेम कर रहे हैं कि वाकईतन इलेक्शन कमीशन वो गिल्टी प्रूव होता है अगरचे गवर्नमेंट या मुस्लिम लीग नवाज तो गिल्टी प्रूव नहीं होती लेकिन क्या इलेक्शन कमीशन के ऊपर बोझ जाता है और उसको रिजाइन करना चाहिए जैसा कि वो मुतालबा कर रहे हैं।
कमीशन के ऊपर बहुत जाता है उस पर एतराज़ किया जाना चाहिए क्योंकि वो जिम्मेदार था मुल्क में एक ट्रांसपेरेंट फ्री फेयर शफाफ इलेक्शन कराने का ऐसे इलेक्शन के जो तमाम फरीकों के लिए काबिले कबूल होते। और आपको पता है वो जो चार सीटों का झगड़ा बाद में इमरान खान ने खड़ा किया था कि भाई इन पे री इलेक्शन करवाएं हम मुतमाइन नहीं वो भी वो नहीं हो सका। तो अब लेकिन ये कि अब हमें आगे बढ़ना चाहिए क्योंकि गड़े मुर्दे उखाड़ने का तो कोई फायदा नहीं। इमरान खान ने पहले ही टर्म ऑफ रेफरेंस में ये बात एग्री की थी कि हम इस जुडिशियल कमीशन के फैसले को मानेंगे और उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो मैं समझता हूं कि पाकिस्तान की सियासत को अब जैसे वो कहते हैं ना कि रात गई बात गई वाले उसूल के मुताबिक अब जो है ये छारी
लेकिन ये रात क्या क्या बहा ले गई वाकईतन क्या पीटीआई की बहुत क्रेडिबिलिटी बहा ले गई जैसे जारी चौधरी कह रहे थे।
देख कहिए दोबारा
मैंने कहा आपने कहा रात गई बात गई तो लेकिन ये रात क्या क्या बहा ले गई क्या बहुत क्रेडिबिलिटी का नुकसान हुआ इमरान खान का पीटीआई का और जैसे बहुत सारे उनके क्रिटिक्स ये कह रहे हैं कि शायद अब उनका वोट बैंक भी इस तरह से इंटैक्ट ना रह सके क्या ऐसा ही है।
देखिए मैं पाकिस्तान की सियासत का पिछले 30 साल से तालबेलम हूँ ये बहुत कांस्टेंट नहीं रहता। जो हम कहते रहते हैं कि ये उनका वोट बैंक चला गया, आपको अगर याद हो लोग बात करते हैं 70s में भुट्टो साहब को कोई सीरियस ही नहीं लेता था, लेकिन फिर जब वो पंजाब की सियासत में सिंध में उभरे तो वो पूरा स्वेप्ट कर गए, पूरा ले गए। इसी तरह इमरान खान को हम खुद देखते हैं, मैं खुद इस्लामाबाद में इमरान खान के ऐसे जलसों और जुलूसों का शाहिद हूँ जिसमें कोई 5-6, 10-20 लोगों से ज्यादा लोग नहीं होते थे, लेकिन फिर हमने इमरान खान को देखा क्योंकि लाखों लोग उनके जलसों में आए। तो पाकिस्तान की सियासत कॉन्स्टेंटली इसमें बड़ा चेंज आता रहता है। तो अभी ठीक है, इमरान खान को बड़ी दिफाई पोजिशन अख्तियार करना पड़ रही है, उनके लिए बड़ी मुश्किल है, लेकिन जैसे पाकिस्तान में हालात बदलते रहते हैं, कल बिल्कुल आप देखिएगा मुख्तलिफ इशूज होंगे, सैलाब जो तबाही मचा रहा है पाकिस्तान में एक नया इशू खड़ा हो जाएगा, मौसमी तब्दीलियों के नतीजे में बहुत सारी तब्दीलियां और बेशुमार सियासत अंदर भी आ रही। तो इमरान खान के लिए वो जो कहते हैं ना कि वो एक मोर्चा हारे हैं, जंग नहीं आ रहे, अभी उनके लिए बड़े मौके हैं, और वो अगर अपनी सियासत को अपनी पार्टी को मनज़म करें, केपीके में अब उनकी परफॉर्मेंस अच्छी है, काफी अच्छी है, और अगर इस पे ऊपर मजीद वो तवज्जो मरकूज करें तो इमरान खान, देखिए पंजाब की सियासत में आप देखें बड़े बड़े लोग पीपल्स पार्टी छोड़ के दूसरी पार्टियां छोड़ के तहरीक इंसाफ में जा रहे हैं, क्योंकि मुतबादल आपके पास कोई नहीं। इमरान खान एटलीस्ट पूरे पाकिस्तान में एक मुतबादल फोर्स के तौर पर उभर चुके हैं, तो उनकी पार्टी के अंदर कशिश है, उनके मन।
लेकिन मैं बिल्कुल इसके पॉलिटिकल एंगल पे आता हूँ कि अब अगर वो एक मुतबादल फोर्स है तो कितनी रिस्पॉन्स से उनको आगे बढ़ना है, पार्टी को कैसे ऑर्गेनाइज करना है, बोलने से पहले कितना सोचना है, ये बहुत सारे सवाल आते हैं जो उनके क्रिटिक्स उठा रहे हैं। जनाब जस्टिस सईदुज़्ज़मान सिद्दीकी साहब, आपसे भी वही बुनियादी पिछला सवाल जो हम कर रहे थे कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान, उसके ऊपर क्या दबाव बढ़ेगा इस रिपोर्ट के आने के बाद, या वो ये कह सकता है कि चूंकि ये कहा गया है कि जी वसी सतह पर तो इंतखाबात बड़े ठीक हुए हैं अकॉर्डिंग टू द लॉ हुए हैं, तो अब इसका मतलब है कि वो भी सुर्ख रू हो गए हैं, तो जो इस्तीफे का मुतालबा है वो वजन खो देगा, क्या कहेंगे आप?
देखिए बात ये है कि इलेक्शन कमीशन की इलेक्शन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर टू होल्ड फ्री एंड फेयर इलेक्शन, ये जिम्मेदारी कुल्ली तौर पर इलेक्शन कमीशन के ऊपर है। अब अगर ये इस रिपोर्ट को देखा जाए तो इसमें फेलियर उनके पॉइंट आउट किए गए इलेक्शन कमीशन की जगह जगह पर कि किस तरह से फॉर्म 14, फॉर्म 15, फॉर्म 16 जो थे वो गायब हुए, वो क्यों हुए, वो इनकी इंतजामी कमजोरी की वजह से हुए या किसी और वजह से हुए, तो मतलब ये इसकी रिमेडी करना पड़ेगी। और मैं समझता ये हूँ कि ये जिम्मेदारी काफी हद तक इलेक्शन कमीशन के ऊपर जाती है, जो इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट जो है इस रिपोर्ट की ज्यादातर जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन के ऊपर जाती है कि उनका एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर था कि वो काम नहीं कर सके जो उनके ऊपर जिम्मेदारी डाली गई थी कॉन्स्टिट्यूशन के तहत। कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ये सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी है इलेक्शन कमीशन की टू होल्ड फेयर एंड फ्री इलेक्शन, तो वो उसके लिए जो भी इंतजाम करने चाहिए थे वो उन्होंने नहीं किए, ये तो पॉइंट आउट हो गया। लेकिन ये कि जो एलिगेशन थे वो साबित नहीं हो सके, तो एलिगेशन बड़े फैंटास्टिक टाइप के थे कि उन्होंने इसमें ये उन्होंने कहा कि सब मुनज्जम तौर पे रिजिंग की गई, वो साबित नहीं कर सके, इसलिए कि उन्होंने वो जो बातें शुरू में कही थी अपने धरने के दौरान वो उनको उन्होंने गिव अप कर दिया जब वो इलेक्शन कमीशन के सामने गए, तो उन्होंने उन्होंने से किसी के ऊपर भी इंसिस्ट नहीं किया, तो इसलिए वो साबित नहीं हो सकी। लेकिन उनके साबित ना होने के बावजूद ये जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की किसी तरह से
एग्जैक्टली। अब मैं आपसे एक पॉलिटिकल कमेंट ले सकता हूँ, एक पॉलिटिकल कमेंट्स के लिए आपसे रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, थोड़ा लाइटर नोट के ऊपर है। फार्मर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जिनको इल्ज़ाम उसका सामना था इमरान खान की तरफ से, उन्होंने कल एक बड़ी मूव ली है, शायद बड़ी पॉलिटिकल मूव भी हो, कि जैसे ही जुडिशल कमीशन की रिपोर्ट आई और उसमें कहा गया कि मुनज़्ज़म धांधली नहीं हुई, तो इसका मतलब है कि उनको भी एक्विटल मिल गई इस इल्ज़ाम से, और साथ ही उन्होंने अनाउंस कर दिया कि वो एक नई सियासी जमात बनाएंगे। इज इट अ गुड मूव?
ये मैं समझती हूँ कि ये मुनासिब नहीं था उनके लिए ये कभी ये बात करना, इस किस्म के कमेंट करना, क्योंकि वो फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रहे हैं और उनके ऊपर बाकायदा डायरेक्ट तौर पर पीटीआई वालों ने उन पर इल्जाम लगाया था, उन पर और एक और जज सुप्रीम कोर्ट के थे रमदे साहब, उनके मुताबिक ये कहा गया था कि इन्होंने इंटरफेयर किया और आरोप को बुला के इन्होंने इन्फ्लुएंस किया, तो मैं समझता हूँ उनको अवॉइड करना चाहिए था। उनको ये इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट आ रही थी, उनको एग्जामिनेट कर दिया, इसलिए तो उन्होंने ये इस पॉइंट को जो चीफ फॉर्मर चीफ जस्टिस के मुताबिक پرندے کے متعلق جو کہا تھا وہ انہوں نے انسسٹ نہیں کیا, تو وہ تو معاملہ ختم ہو گیا تھا, اس میں اس کنٹروورسی میں پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی. لیکن جہاں تک ان کو نئی پارٹی بنانے کا تعلق ہے, وہ ان کا حق ہے, اگر وہ بنا سکتے ہیں تو ضرور.
لیکن وقت جو انہوں نے منتخب کیا, خاص طور پہ ایسے وقت میں جب یہ کمیشن کی رپورٹ براہ راست یا بالواسطہ طور پہ ان کو الزامات سے بری کرتی ہے, تو اس کا انہوں نے انتخاب کیا. جیسے سعید الزما صدیقی صاحب, آپ کو بہت شکریہ, آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا. ارشاد صاحب, آپ اب اس کو سم اپ کیجیے گا, اس ساری سچویشن کو, پولیٹیکل فورسز اور پالیٹکس, اس کے اوپر اس کے اثرات کیا ہیں, اور ہمارے پاس 1.5 منٹ ہے, آپ نے اس کے اندر وہ بھی سم اپ کرنا ہے کہ پی ٹی آئی ایک اور فرنٹ پہ بھی بڑی مصروف ہے, متحدہ قومی موومنٹ کے خلاف وہ آج لنڈن میں بھی جلسے کر رہی تھی, احتجاج کر رہی تھی. یہ جلسے, یہ احتجاج, یہ سیاست, اس کو کتنا گنجائش یا اسپیس دے سکتی ہے مزید پالیٹکس کے اندر, اور خاص طور پہ کراچی کے اندر, اور اسی سوال کے اندر اس کو بھی آپ نے بیان کرنا ہے کہ رابطہ کمیٹی یا ایم کیو ایم کا جو ایک طرح سے دباؤ اس کے اوپر نظر آ رہا ہے, اور رابطہ کمیٹی کو بار بار ڈیزالو کرنا, اس کو ریسٹور کرنا, اس کے پیچھے کیا حقائق ہیں؟
دیکھیے الطاف بھائی, پہ جو گزر رہی ہے لندن میں, وہ تو سب کے سامنے ہے. وہ ایک بہت مشکل میں, عمران فاروق کیس کی وجہ سے بھی, منی لانڈرنگ کی وجہ سے بھی, جو وہ سپیچز کر رہے ہیں ان کی بنیاد پہ لندن میں, آپ کو پتا ہے, اور امریکہ میں بے شمار لوگوں کو سزائیں ہوتی ہیں. تو الطاف حسین پہ ایک بہت زبردست نفسیاتی سیاسی دباؤ ہے, اور یہ رابطہ کمیٹی انہوں نے کوئی پہلی بار نہیں توڑی. میں اخبار میں پڑھ رہا تھا کہ آٹھ دفعہ وہ اس سال میں, ایک سال میں نا, گزشتہ ایک سال میں رابطہ کمیٹی توڑ چکے ہیں. عمران خان کی اسٹریٹجی یہ ہے کہ وہ کراچی میں ایک متبادل قوت کے طور پہ ابھریں, کیونکہ کراچی میں جو نواز شریف نون لیگ ہے اس کو ایک پنجابیوں کی جماعت سمجھا جاتا ہے, اور پھر عمران خان جو ہے وہ ایک شہری, جیسے ان کی پارٹی کا ایک لک ہے, اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ماڈریٹ پارٹی کے طور پہ وہ چاہتے ہیں کہ وہاں سامنے آئیں, جس میں عورتیں ہوں, بچوں ہوں, نوجوان ہوں, ایجوکیٹڈ لوگ ہوں. تو وہ ایک سپیس ہے, اور
ویسے توجہ ڈائیورٹ کرنے کی کوشش بھی تو ہو سکتی ہے نا, کیونکہ یہاں پہ کافی ایک ٹف ٹائم کا سامنا کرنا پڑا جوڈیشل کمیشن کے.
بہت سسٹین, آپ ان کی دیکھیے پچھلے الیکشن سے پہلے سے الطاف حسین کے خلاف ان کی موو ہے, ایم کیو ایم کے ساتھ ان کی بڑی لڑائی رہی ہے, بڑی اسٹرگل رہی ہے, اور وہ کراچی میں ان کا ووٹ بینک بھی تیزی سے پھیلا تھا, پچھلے الیکشن میں بھی انہوں نے اچھے ووٹ لیے تھے. تو وہاں ایک اسپیس کریٹ ہو رہی ہے, کیونکہ ایم کیو ایم کے اندر بڑی ٹوٹ ووٹ ہے. خود ایم کیو ایم کے اندر آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ زبردست قسم کا اضطراب ہے, مہاجر ووٹ کے اندر بھی ہے. پھر آپ کو دیکھا ہوگا کہ وہ جب الزام لگا کہ جی ایم کیو ایم, بی بی سی کی رپورٹس آئی ہیں, دوسری تیسری چیزیں, جی ایم کیو ایم نے انڈیا سے فنڈنگ بھی لی ہے. تو اس کے بعد جو ہے, اب دوسرا ایک اور بات یہ کراچی میں ہوئی ہے کہ جب سے یہ سیکٹر انچارج جو ہیں ان کے اوپر رینجز کا دباؤ پڑا ہے, تو وہ جس طریقے سے ایم کیو ایم جو ہے آپریٹ کرتی تھی فیئر کے ماحول میں, وہ جب سے خوف کی فضا ختم ہوئی ہے تو شہریوں میں ایک آزادی کا سا بھی ماحول ہے, تو وہ دوسری جماعتوں کو یہ آزادی کے ساتھ فیصلے
سپیس دیتا ہے. بہت شکریہ.
کچھ
اسپیس ہے. جی ارشاد محمود صاحب, سینئر صحافی, تجزیہ کار, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے, آپ کا بہت شکریہ. چند سیکنڈ کی ایک بریک لیتے ہیں سامعین, بریک کے بعد واپس آئیں گے اور بات کریں گے ہمارے لاسٹ سیگمنٹ سپورٹس پہ, کرکٹ پہ, ایک بریک کے بعد. پروگرام جہاں رنگ میں آپ کا خیر مقدم, میں ہوں اسد حسن, پروڈیوسر انجمیر الگل اور عریشہ خان. بات ہم کریں گے اسپورٹس پہ, کرکٹ پہ. پاکستان کی ٹیم, جس کے لیے کہا جا رہا تھا کہ آئی سی سی میں کوالیفائی کرنا مشکل ہوگا, ابھی تک جو پوائنٹس ٹیبل پہ وہ 8th نمبر پہ ہے, اور اگر سیریز کا آخری میچ بھی جیت جاتی ہے تو اس سے بھی شاید کچھ فرق پڑے گا. اور زمبابوے کے خلاف سیریز نہ کرنے کا جو فیصلہ ہے, اس پہ رپورٹس میڈیا میں یہ آئیں کہ شاید اس کے بعد پاکستان نے لاک کر لیا اپنی پوزیشن, اور اب وہ اس چیمپئنز ٹرافی میں ضرور کوالیفائی کرے گا. اعداد و شمار کیا کہتے ہیں؟ دوسری طرف ویسٹ انڈیز نے جو ابھی میچز کھیلنے ہیں, چونکہ اس میں اصل مقابلہ ویسٹ انڈیز اور پاکستان کے درمیان 8th پوزیشن کے لیے, اس پہ بھی بات کرتے ہیں, اور سیریز میں پاکستان کی فتح پہ کیا وقت سے قبل ہوگا کچھ یہ کہنا کہ پاکستان کی ٹیم جو ہے وہ ایک نئے اسپرٹ کے ساتھ سامنے آ رہی ہے. یحییٰ حسینی ہمارے ساتھ موجود ہیں, اسپورٹس اینکر, اسپورٹس جرنلسٹ اور اسپورٹس رپورٹر. یحییٰ, بہت شکریہ آپ کا آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے.
تھینک یو ویری
مچ. جی پہلے تو اگر ہم بات کر لیتے ہیں سری لنکا کی سیریز پہ, 4 میچز ہو چکے, 3-1 سے پاکستان کو فیصلہ کن برتری حاصل ہے, اور کل اتوار کو اس کا آخری میچ کھیلا جانا ہے. کیسے آپ نے دیکھا اس سیریز میں پاکستان کی ٹیم کی پرفارمنس کو, کیپٹنسی کو خاص طور پہ؟
اللہ کا بڑا کرم ہے کہ پاکستان ٹیم نے کامیابی حاصل کی, اور जिस जीत को हमें सेलिब्रेट करना चाहिए था वो जीत आपको मिल गई है, लेकिन ये कह देना कि बिल्कुल आउटराइट अजहर अली जो है अब कप्तानी के लिए उनसे कोई ज्यादा मौजूद नहीं है, ये कह देना कि पाकिस्तान टीम बस अब परफेक्ट हो चुकी है, हर जगह फिटिंग हो चुकी है, तो ये शायद मेरा ख्याल है टू अर्ली। पाकिस्तान टीम जीती जरूर है, लेकिन एक ऐसी श्रीलंकन टीम से हम जीते हैं जो कि मेरा ख्याल है कि बिल्कुल अपने एक नए फेज से गुजर रही है, आम खिलाड़ियों के बगैर उनके पास जो तिलकर दिलशन है, लासित मलंगा है, वो इतनी अच्छी फॉर्म में नहीं है, तो ये सब कुछ कबल वक्त है, लेकिन जीत बड़ी खुशहाली है।
सही, लेकिन इस खुशाइन जीत में आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा कि बहुत ज़्यादा तवक्कुआत रख लेना या एक्सपेक्ट कर लेना ये दुरुस्त नहीं होगा, लेकिन एक स्पिरिट एक वो नज़र आया है, यंग साइड है, पाकिस्तान की भी यंग साइड है, अगर श्रीलंकन टीम यंग है या उसके अंदर बड़े बड़े नाम नहीं हैं तो पाकिस्तान की टीम के अंदर भी बड़े नाम नज़र नहीं आते, और अगर बैटिंग ऑर्डर पर ख़ासतौर पर नज़र दौड़ाएँ तो टॉप थ्री या फोर बैट्समैन के बाद नीचे बिल्कुल कुछ समझ नहीं आती कि कौन खेलेगा, लेकिन स्कोर हो रहा है। और सबसे बड़ी बात जो बड़े अरसे में कम अज़ कम एक क्रिकेट के व्यूअर के तौर पर मैंने नोटिस की कि कंसिस्टेंसी है प्लेयर्स की परफॉर्मेंस में भी और टीम की परफॉर्मेंस में भी।
असल देखें अगर आप ऑन पेपर ये चीज़ देखेंगे तो शायद आप ये कहने में हंस बजाने होंगे, लेकिन एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है और वो ये कि चार एक रोज मैचों में पाकिस्तान की तरफ से सिर्फ एक सेंचुरी सामने आई है, और वो भी पहले मैच में जब हफीज 100 रन बनाने के बाद चार विकेट लेने में कामयाब रहे थे, लेकिन पाकिस्तान के बैट्समैन निप सेंचुरी स्कोर कर रहे हैं, सरप्राइज ने 79 रन किए थे आई थिंक तीसरे या दूसरे मैच में, लेकिन पाकिस्तान के बैट्समैन 50 करने के बाद जो है उसको 100 में कन्वर्ट नहीं कर रहे। इसका वाज़े मकसद और इसका वाज़े जवाब यह है कि उसकी बुनियादी वजह यह है कि ये खिलाड़ी अपने लिए खेल रहे हैं, अपनी जगह की जो है वो मजबूती के लिए खेल रहे हैं और 100 को कन्वर्ट नहीं कर पा रहे। जब वो 50 कर लेते हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं और अपने विकेट थ्रो कर देते हैं। दूसरी तरफ जो सबसे इंपॉर्टेंट पहलू है वो ये है कि जो आप बात कर रहे हैं कि चार के बाद पाकिस्तान के पास कौन बैट्समैन है वो नजर नहीं आ रहा, उसकी सबसे बुनियादी वजह है कि श्रीलंका की बॉलिंग में डेप्थ नहीं है, पाकिस्तान की इस पूरी सीरीज में बैटिंग टेस्ट नहीं हुई है, तो ये वो चीजें हैं जो पाकिस्तान टीम को बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रही है। ऑन द अदर साइड अगर आप बॉलिंग में देख लें, बॉलिंग में आप कह रहे हैं कि यासिर शाह ने बहुत अच्छी बॉलिंग की है, चार मैचों में उन्होंने 6 विकेट लिए हैं, एक मैच में उन्होंने 4 विकेट लिए हैं, बाकी 3 मैचों में उन्होंने 2 विकेट लिए हैं। इरफान ने जो है वो इस सीरीज में 4 विकेट लिए हैं, एक मैच में उन्होंने 3 आउट किए थे, बाकी 3 मैचों में उन्होंने 1 खिलाड़ी को आउट किया
है।
फिर आपकी तरफ से जिस तरह की बॉलिंग परफॉर्मेंस रही है, ये सारी वो चीजें हैं जिनको आप कैलकुलेट करके अगर बात करें तो ऑन पेपर पाकिस्तान टीम जीत जरूर रही है, लेकिन पाकिस्तान
लेकिन या इसको दूसरी तरीके से भी तो आप एलिबरेट कर सकते हैं कि ये नहीं एक इंडिविजुअल एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस की बजाय टीम वर्क के ऊपर टीम जीत रही है।
असल देखें फिर मैं आपको वही बात बोलूंगा, जब आप जीत जाते हैं तो आपको सब कुछ अच्छा दिखाई दे रहा होता है और आपकी खामियां छुप जाती हैं, और जब आप हारते हैं तो आपकी वो चीजें भी लोग डिस्कस करने लगते हैं जो अच्छी चीजों में शुमार की जाती हैं। तो बात दरअसल ये है कि आपके पास अहमद शहजाद वापस आए हैं, और दूसरा इंपॉर्टेंट पहलू है, आपको अहमद शहजाद बांग्लादेश में दस्तियाब नहीं थे, आपको अहमद शहजाद जिम्बाब्वे के खिलाफ दस्तियाब थे, आपने उनको बेंच पे बिठा के रखा, लेकिन यहाँ पर अहमद शहजाद का कॉन्ट्रीब्यूशन, अजहर अली के साथ उनकी पार्टनरशिप, लेकिन एक बात है कि अभी आप इस नतीजे पर मौजूद है कि ये लंबी नहीं चलेगी पार्टनरशिप अहमद शहजाद अजहर अली और मोहम्मद हफीज की, आपको यहाँ पर स्टॉप एंड चेंज करना पड़ेगा।
सही, अच्छा अब आते हैं जरा आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की तरफ, पॉइंट टेबल रैंकिंग में आपने नजर डाली होगी, क्या इम्कान हैं, और कल जो खबरें आ रही थी कि जिम्बाब्वे का टूर कैंसिल करने के बाद पाकिस्तान ने लॉक कर ली पोजीशन, मुझे उसकी समझ नहीं आई, आप कुछ समझा सकते हैं?
सर इस वक्त पाकिस्तान टीम जो है वो 90 पॉइंट के साथ इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल की वनडे रैंकिंग में 8वीं पोजीशन पर मौजूद है। अगर पाकिस्तान कल मैच जीत जाती है श्रीलंका के खिलाफ तो पाकिस्तान टीम जो है वो 92 पॉइंट हासिल करने के बाद जो है 8वें नंबर पर मौजूद होगी, और पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान जो कि 7वें नंबर पर 96 के साथ मौजूद है, 4 पॉइंट का फर्क रहेगा। फिर पाकिस्तान 8वें नंबर पर मौजूद है, 9वें नंबर पर वेस्टइंडीज है, वेस्टइंडीज और पाकिस्तान के दरमियान 4 पॉइंट का फर्क रह जाएगा। अब जो पाकिस्तान ने जिम्बाब्वे के साथ सीरीज ना खेलने का फैसला किया है, इस एतबार से बहुत अहम है कि जिम्बाब्वे की टीम जो है वो टॉप 10 टीमों में भी शामिल नहीं है। अगर खुदा ना खासा पाकिस्तान टीम जिम्बाब्वे से एक मैच भी हारती तो पाकिस्तान की 2 पॉइंट कटते और उसके बाद पाकिस्तान की टीम जो है वो नीचे आती। दूसरी तरफ वेस्टइंडीज के साथ भी यही मसला है, उसके बाद अब ये जो खबर आ रही है कि वेस्टइंडीज की टीम भारत का दौरा करेगी, देखिए पाकिस्तान और वेस्टइंडीज और जिम्बाब्वे की जो सीरीज थी वो अगस्त के अख्तितम पर एंड हो जाती थी, फिर भी एक महीना बाकी था, तो ये भी हो सकता था कि वेस्टइंडीज पाकिस्तान जिम्बाब्वे के साथ ट्राई सीरीज खेलता और उसके बाद जो है वो भारत के साथ वनडे सीरीज खेलने के लिए जा रहा, तब आप क्या कर लेते। अब सबसे अहम पहलू ये है कि अगर पाकिस्तान की टीम कल आखिरी मैच में श्रीलंका को हरा देती है और उसके बावजूद भी भारत और वेस्टइंडीज के दरमियान सीरीज होती है, तो वेस्टइंडीज की टीम भारत के खिलाफ सीरीज जीतेगी तभी आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी में जाएगी, अदरवाइज एक मैच जीतने से पाकिस्तान पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
बहुत शुक्रिया याह्या हुसैनी, आप हमारे लिए वक्त निकाला, आपने हमें ज्वाइन किया। और सामीन, आज का ये प्रोग्राम यहाँ पे ख़त्म होता है। प्रोड्यूसर है हमारे साथ अंजुम गिल और अरीशा खान, हमारे साथ इंजीनियर जेंटियन वॉन और कार्नेलियस टेनर। असद हसन को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।
جو نقطہائے نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی